الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. رب جلیل نے سائے کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور آپ کے ساتھ والے لوگوں کی صفات شمار فرمائی ہیں، جن میں سے میں نے صرف پہلی دو صفات کے متعلق جو آئے کریمہ ہے وہ تلاوت کی ہے، اور یہ دو بنیاد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جہاں مورخ بے شمار عربیاں لکھتا ہے اور ہر نظام کے ہر پہلو کی تباہی کی خبر دیتا ہے، سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ادارے تھے، لیکن انصاف یا امن یا عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انسانی قلوب تباہ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ جب کفار مسلمانوں کے مقابل سفارا ہوئے تو کیسر نے، کسرا نے، خود مشرقین عرب نے بڑی بڑی فوجیں جمع کی، قرآن حکیم نے کفار کے اس انداز کو فرمایا کہ آپ کو یہ متحد نظر آتے ہیں، آپ کو یہ بڑے بڑے لشکر نظر آتے ہیں، آپ کو ان کا اجتماع نظر آتا ہے اور ایک نظر آتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ہر ایک کا دل الگ الگ ہے، خاص یہ کتنی کثرت میں بھی ہوں ان کے دلوں میں وہ اتحاد و یگانگت نہیں ہے، ان کے دل الگ الگ ہیں، لہذا انہیں شکست ہوگی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں. قرآن حکیم کا یہ ارشاد فضول نہیں ہے بلکہ یہ اصول ہے قوموں کی زندگی کا اور ان کے عروج و زوال کی بنیاد ہے کہ کسی قوم کے افراد کسی ایک بات پر خلوص قلب سے متفق ہو جائیں اور اس کے لیے سارے اپنی اپنی حیثیت سے کوشش کریں تو اس پر نتائج برآمد ہوتے ہیں. جتنے اوصاف انسانوں کو عطا فرمائے گئے ہیں ان کے نتائج دو طرح کے، ایک فوری اور دنیاوی اور دوسرا اخروی. دنیاوی نتیجہ جو ہے وہ کافر کی کوشش پر بھی برآمد ہوتا ہے، جیسے کھانا کھانے سے کافر کی بھوک بھی مرتی ہے، اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے، پانی پینے سے اس کی پیاس بھی بجھے گی، کپڑا کرنے سے اس کا بدن بھی ڈھپ جائے گا. اخروی اجر کا تعلق ایمان سے ہے کہ اس نے کس اعتماد سے کمایا اور کس یقین کے ساتھ کھایا اور اس پر ثواب یا عذاب، وہ ایمان سے متعلق. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، حیرت ہوتی ہے آدمی برطانیہ میں پھر کر دیکھے جب، تو چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، لیکن تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ تو افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور چین سے اسپین تک پوری دنیا کو انہوں نے نکیل ڈال کے رکھا. مٹھی بھر لوگ تھے چھوٹے سے جزیرے سے، اور بڑے بڑے براعظموں پر انہوں نے سینکڑوں برس حکومتیں کی، نیک بھی نہیں تھے، خدا ترس بھی نہیں تھے، ان کی تاریخ مظالم سے بھری پڑی ہے، سچے بھی نہیں تھے، مکار تھے بڑے، لیکن میرا خیال ہے وہ اس ایک بات پر سارے متفق ہو گئے تھے کہ ہمیں ان لوگوں پر حکومت کرنا ہے. اس کے لیے وہ اپنے ذاتی مفادات چھوڑ بھی دیتے تھے لیکن اجتماعی جو قومی فائدہ ہوتا تھا اس کو نہیں چھوڑتے تھے. جب سے یہ بات ان سے رخصت ہوئی ان سے بھی وہ اقتدار جاتا رہا, اور اب حال یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا جزیرہ جو ہے وہ بھی ان سے صحیح طور پر کنٹرول نہیں ہو رہا. آدھے کا سکہ الگ ہے, آدھے کا الگ ہے, آئرلینڈ والوں نے الگ شور کر رکھا ہے. تو وہ جو چھوٹی سی جگہ بچتی ہے وہ بھی متحد نہیں. مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے جو انعام ملا وہ یہی قلوب کی یک رنگی اور یکجہتی. وہ لوگ جو معاشرے میں بالکل پھیلے بکھرے ہوئے تھے, جن کی کوئی تنظیم نہیں تھی, جن میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا, جن کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا, انہیں کو جب نور ایمان نصیب ہوا تو ان کے قلوب جو ہیں وہ ایسے متحد ہو گئے کہ اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے تو بھی دل ایک ہی بات پہ اور ایک ہی نام سے دھڑکتا تھا. حتیٰ کہ اللہ کریم نے ان کے اوصاف شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین معاہ, جو بھی میرے نبی اور رسول کے خدام ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, کفر کے لیے وہ سارے بڑے شدید ترین لوگ. کوئی بھی کافرانہ بات, کافرانہ ادا اور کفر کی کوئی شے انہیں پسند نہیں آتی. رحماء بینہم, اور ایمان کے لیے, مومنین کے لیے, آپس کے لیے وہ بے حد رہی. ایک آدھ کی بات نہیں کی اللہ کریم نے, والذین معہ, جتنے لوگ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, جتنے بھی آپ کے خادم ہیں. اب یہ رحمت, محبت اور غضب جو ہے یہ دو بنیادی اوصاف ہیں جبلی طور پر. انسانی معاشرے میں جتنے نشیب و فراز آتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے لیڈر تاریخ میں گزرے ہیں, اور ایسے لوگ جنہوں نے بہت دنیا کو, بہت لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا, انہوں نے یہی تکنیک استعمال کی کہ انسان کی ان دو جبلی خصوصیتوں کو انہوں نے استعمال کی, قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ. قوت غضبیہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی ایک نقطے پہ, کسی ایک بات پہ انتقام سے یا غضب سے بھڑکا دیں. جیسے ہمارے ملک میں گزشتہ 40 سال میں کوئی 35 برس تو کشمیر جو ہے یہ لوگوں کو بھڑکانے کا ایک مرکز اور نقطہ بنا رہا. جو لیڈر بھی الیکشن جیتنا چاہتا تھا وہ کشمیر آزاد کریں گے, کشمیر فتح کریں گے, کشمیر کشمیر کے نعرے لگاتا, اور جوش غضب میں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے. کشمیر کو کچھ کرتا نہ کرتا اپنی منزل تک, اقتدار تک وہ پہنچ جاتا تھا, ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو. اسے کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا تھا. 30-35 برس چل کر جب وہ نسخہ پرانا ہو گیا تو پھر وہ نفاذ اسلام کی بات آ گئی. اب 5-7-10 برسوں سے وہ جسے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ اسلام اسلام کر کے تو لوگوں کو اس اسلام کی اس محبت کو یا ان کی اس قوت جو شہوانیہ ہے جس میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے اسے ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں, کرنا انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر تاریخ عالم کو دیکھیں تو ہٹلر ہو یا موزے ٹونگ ہو یا اس سے پہلے کے سیاسی لیڈر ہوں, تو ان سب کے نعرے میں ان دو میں سے ایک ہی بات نظر آئے گی, یا دولت کا لالچ دیا ہوگا, یا انہیں اپنی برتری کا اور لوگوں کو ذلیل کرنے کا اور اس طرح کا, یا جوش انتقام میں جوش ان کی قوت غضبیہ کو استعمال کیا ہوگا یا قوت شہوانیہ کو استعمال کیا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نرے لیڈران کرام ہوتے ہیں, چونکہ ان کا دلوں پر تو اثر نہیں ہوتا, دماغوں کو ان کی باتیں اور ان کی فسونکاریاں جو ہیں مفلوج کر دیتی ہیں, اور انسان جوش غضب میں یا جوش محبت میں ان کے ساتھ اٹھ کر لگ جاتے ہیں. لیکن جب کبھی انہیں ہوش آتی ہے, جب کبھی وہ جذبات سے نکل کر سوچتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ چین میں موزے تنگ پر جوتے برسائے گئے, روس والے سٹالن کے مجسمے گراتے پھر رہے ہیں, جرمن ہٹلر کا نام نہیں سننا چاہتے, حالانکہ ایک وقت میں ساری قوم ان کے اشارے پر کٹ مری. وہ جب لوگوں کو ہوش آیا تو وہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا. اللہ کا نبی یا رسول ایکسپلائٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جذبات کو بھڑکا کر لوگوں کو جذبات میں نہیں لاتا, بلکہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ پر ان لوگوں کو اختیار حاصل ہو جاتا. محض دنیا دار جو ہیں وہ ان جذبات کو بھڑکاتے ہیں, اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول انسان کو وہ قوت اور وہ شعور عطا کرتا ہے کہ اسے خود یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے غصہ کہاں دکھانا ہے. وہ غصے کے تابع نہیں ہوتا کہ اسے غصہ دلا دو اور جس کے گلے مرضی ہے اسے چمٹا دو اور وہ اس سے لڑ گیا, نہیں, بلکہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کس بات پر مجھے غصے ہونا ہے. اور کسی محبت میں وہ اندھا نہیں ہوتا کہ اسے بلا وجہ کوئی لالچ لے کر اور اسے پکڑ کر لے جائے اور اس کے پیچھے وہ بھاگنے لگے, بلکہ اسے یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے محبت کس سے کرنی ہے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو جب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نصیب ہوئی تو دل بدل گئے. اور ایسی محبت نصیب ہوئی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدیاں بیت گئیں, مسلمانوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے سینوں میں وہ محبت آج بھی اسی طرح شعلہ زن. کفر کے خلاف وہ نفرت ابری کہ صدیاں بھی اسے محبت میں تبدیل نہ کر سکیں, اور زمانوں تک مسلمان روئے زمین کے اصلاح, انصاف اور روئے زمین پر انسانوں کو اللہ سے آشنا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. کچھ چند سال پہلے کی بات ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی سعودی عرب تشریف لائے تو صافات ان دنوں حکمران بنے تھے نئے نئے, انہوں نے ان سے سوال کیا. سوال بڑا مزیدار تھا کہ تم ہندوستان سے آئے اور وہاں حکومت بھی مسلمانوں کی نہیں ہے, سارے ملک میں رسوم بھی کافرانہ ہیں, بتوں کی پوجا ہوتی ہے, ہم حرمین میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں قانون بھی شرعی اور اسلامی ہے اور ملک بھی اسلامی ہے, ہمارے بچے جو ہیں یہ بے دینی کی طرف راغب ہیں اور تمہارے بچے دینداری کی طرف راغب ہیں. ماحول وہاں بے دینی کا ہے, یہاں دینداری کا ہے, لیکن تمہاری اولاد, تمہاری نسلیں دین کی طرف بڑھتی ہیں اور دین سے محبت کرتی ہیں, اور جو ہمارے بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں انہیں بے دین ہونے کا شوق ہے اور یہ مغربی بننا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس طرف ان کا رجحان. انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا تھا کہ ہمارے پاس اسلام کا وہ درد موجود ہے جو دلوں کو تبدیل کرتا ہے, اور آپ کے پاس الفاظ اور خاکے ہیں, آپ کے دل جو ہیں وہ ان کی اصلاح کا کوئی سامان آپ کے پاس. تو دل کو جب تک آپ نہیں سنبھالیں گے تو وہ جہاں اس کا جی چاہے اٹکے, وہ محض لفاظی سے یا ایک فریم ورک سے تو نہیں آئے گا, اسے تو اپنی ایک کیفیت چاہیے. ان کی بات میں بڑا وزن ہے. اب نظر یوں آتا ہے کہ واقعی بحثیت قوم مسلمان اس جذبہ دل سے آ رہی ہو چلے, اور وہ جو بات اللہ کریم نے کافروں کے حق میں ارشاد فرمائی تھی وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ, ان سب کے دل الگ الگ ہیں, آج مسلمانوں پہ صادق آ جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جکارتا اور انڈونیشیا سے لے کر سوڈان اور تک اور جنوبی افریقہ تک آپ مسلمان ممالک پر نگاہ دوڑائیں تو روئے زمین کا بہت بڑا حصہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور مسلسل ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے. افرادی قوت پر اگر نگاہ کی جائے تو 6 ارب کی آبادی میں لگ بھگ 2 ارب مسلمان ہیں. کم و بیش 6 ارب آبادی ہے انسانی, کچھ تھوڑی زیادہ ہے, یعنی ہر تیسرا آدمی مسلمان ہے دنیا کا, اور باقی دنیا کی کوئی قوم 200 کروڑ یا 2 ارب نہیں ہے, کیونکہ بے شمار قومیں ہیں جو 4 ارب ہیں. وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے روئے زمین پر وسائل اللہ کریم نے رکھے ہیں ان کا بیشتر حصہ 90% مسلمانوں کے پاس, برفانی پہاڑوں سے لے کر ریگزاروں اور صحراؤں تک, جنگلوں اور دریاؤں سے لے کر زرخیز میدانوں تک, دنیا کی ہر نعمت, معدنیات کو دیکھیں تو تیل سے لے کر سونے تک اور زواہرات سے لے کر ہیرے تک سب کچھ مسلمان ممالک میں سے نکلتا ہے. ضرورت زندگی کی چیزیں دیکھیں آپ, خواہ سوت ہو, کھالے ہوں, بیج ہوں, تیل ہوں, اناج ہو, تو مسلمانوں کے پاس. بندرگاہیں دنیا کی سب سے اچھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں, بہترین سمندر جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس, اور دنیا میں کمزور ترین قوم اس وقت مسلمان. حد یہ ہے جسے ہندو بھی مارتے ہیں. یہ تقسیم ملک سے پہلے ہم سکولوں میں جب پڑھا کرتے تھے ہندو مسلمان بچے اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے ہاں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ہندو کسی کو مارے گا, یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا, بالکل یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہندو مار بھی سکتے, اور ہمیں اب تک عجیب لگتا ہے کہ ہندو بھی کسی کو مارتا تھا. تو جو کمزور ترین قومیں تھیں وہ بھی اس پر گلے رہے, وسائل اس کے پاس ہیں, افرادی قوت اس کے پاس ہے, اور کمال یہ ٹیلنٹ اس کے پاس ہے. دنیا کی کسی بڑی سے بڑی لیبارٹری میں آپ جائیں اور موجودہ سائنس میں بھی اور ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی مسلمان باقی سب سے آگے, خواہ وہ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو, کہیں جا کر دیکھیں تو وہاں بھی جو چیزیں بنتی ہیں یا جو ایجادات ہوتی ہیں ان میں مسلمان آگے ہے, دوسروں سے زیادہ کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے. تو پھر ان سب باتوں کے باوجود یہ اتنا پیچھے کیوں ہے؟ یہ نام یوج یات بخیر, کہیں سے اس کی خیریت کی خبر نہیں آتی. چند لاکھ یہودی ہیں تو وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, قبل اول پر قبضہ کر لیا تو کوئی ان سے چھڑانے کی بات ہی نہیں کر سکتا. ہندو ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کو مار, وہ ان تک اپنے مقاصد تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں, لیکن کم از کم مسلمانوں میں یہ بیماری اس طرح در آئی ہے کہ ان سے مل بیٹھنے کی بات ہو ہی نہیں رہی. آپ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ صرف دیندار طبقے کو لے لیں جو نمازی, حاجی, مبلغ اور نیک کہلاتے ہیں, تو کیا دینی جماعتیں ساری ایک دوسرے کا احترام کرتی ہیں, ایک دوسرے کا لحاظ کرتی ہیں؟ کیا یہ مل کر کام کر سکتی ہیں؟ آج مصیبت یہ ہے کہ جہاں 4-5 دیندار مسلمان جمع ہو جائیں وہ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے, پتہ نہیں ان کی دینداری ہے کیا. یعنی کام کرنے کو تو چھوڑیں آپ, وہ مل کر نماز ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے, تو مل کر کام کون سا کریں؟ آج بھی شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بڑی بڑی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, اور اگر اتنے لوگ نمازی ہیں تو یہ شہروں کو جلاتا کون ہے, لوٹتا کون ہے, لوگوں کو مارتا کون ہے, یہ روز قتل عام کیوں ہوتا ہے, یہ کون کرتا ہے پھر, یہ کتنے ہیں؟ اگر شمار کریں آپ تو آپ کو ہر شہر میں غنڈہ عناصر کم اور دیندار اور شرفا زیادہ نظر آئے. تو یہ جو زیادہ ہے یا اکثریت میں, یہ روز کیوں پٹتے ہیں؟ ان کے دلوں میں اتنا اتحاد بھی نہیں ہے جتنا 2 چوروں کے دلوں میں ہوتا ہے, جتنا 2 ڈاکوؤں میں اور جتنا 2 لٹیروں میں اتفاق ہے, اتنا بھی اس دیندار طبقے سے رخصت ہو چکا ہے, ان میں اتنا بھی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالفرض ایک شخص نماز پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حلال کماتا ہے، نیکی سے زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کے طرز عمل سے پوری مسلمان قوم تباہ ہو رہی ہے. کبھی کسی قومی کام میں تعاون کرنے کی اس متعلق سوچتا ہی نہیں، کبھی قومی مفاد کے لیے کوئی قربانی دینے کا اسے خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی دوسرے مسلمانوں سے مل کر چلنے کا اسے خیال ہی نہیں آتا. تو ایک اپنی جان کو جنت لے جائے اور ایک پوری قوم کو تباہی کے دہانے میں دھکیل دے تو میرے خیال میں اس کا جنت پہنچنا مشکل ہو جائے. صرف ایک وجود کو بچانے کا ٹھیکہ لے دے اور وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. فکنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمان سے تو بنی آدم کی جواب طلبی ہوگی کہ انسانیت کے لیے تم نے کیا سوچا، اولاد آدم کی، خواہ وہ کافر ہیں، کافروں کو بھی دنیا میں انصاف فراہم کرنا اور کافروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا اور انہیں دعوت فکر دینا مسلمان کے ذمے ہے. چل جائے کہ مسلمان مسلمانوں سے بھی بے نیاز ہو جائے. تو یہ ساری مصیبت جو ہے اس کی بنیاد کم از کم میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ متفرق سمتوں کو الجھ گئے. کسی کی ترجیح مغرب کی پیروی ہے تو دوسرے کی ترجیح زر و جوار ہے، کوئی اچھے گھر پہ شیدا ہے تو کسی کو اچھی گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی پیسے جمع کرنا چاہتا ہے تو کوئی جائیداد بنانا چاہتا ہے، لیکن دلوں میں وہ درد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور وہ لطف جو سارے دلوں کو ایک ہی تاگے میں پرو گیا، تسبیح کے دانوں کی طرح یکجا کر دیا جس نے، کہ ہر مسلمان کا دل کفر کے خلاف دھڑکتا تھا، اشدہ علی الکفار، کوئی کافرانہ بات، کوئی کافرانہ فکر، کوئی کافرانہ ادا انہیں پسند نہیں آتی. اور رحما بینہم، اور آپس میں سب ایک جان. اب اس کا کسی آئے کریمہ کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ معیت رسالت کا یہ اثر یقینی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ، جو بھی جنہیں بھی آپ کی معیت نصیب ہوگی انہیں یہ وصف بھی نصیب ہوگا کہ اشد علی الکفار رحماء. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم میں یہ وصف نہیں یا ہم اس بات کو نہیں پا رہے تو ہماری وہ کیفیت کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ معیت کا تو یہ خاصہ ہے. اور مسلمان کے پاس اگر معیت رسالت ہی کی کیفیت نہ رہے تو اس کے پاس اسلام کون سا بچا، اور اسلام کہتے کس کو؟ پھر عقیدہ بھی محض زبانی دعویٰ رہ جاتا ہے، دل میں اس عقیدے کی کیفیت نہیں، جسے تصدیق قلبی کہتے ہیں وہ نہیں رہتی. تو زبانی شرما شرمی بات رہ جاتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر آدمی اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہیں کرتا یا اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ درد یا وہ تصدیق جو ایمان کے لیے ضروری ہے وہ نہیں رہتی. تو آج ہمیں لباس کی فکر ستاتی ہے، معاشرے میں اپنی ایک حیثیت منوانے کے لیے بے شمار محنتیں کرتے ہیں، پیسہ کمایا جائے، گھر بنایا جائے، گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی ضرورت ہیں. اور اللہ نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے جائز وسائل اختیار کرنے کو عبادت قرار دیا. اصول رزق کے حلال بھی فرض عین ہے، جس طرح باقی عبادات اور فرائض ہے اسی طرح فرض ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ نگاہ داشت مسلمان اپنے دل کی کرے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اس کیفیت اور اس درد سے آشنا کرے جو ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادی شناخت بھی نہیں. اور وہ ربط نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب کے دل پھر سے کفر کے خلاف اور اسلام کی محبت میں چل سکے. اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان میں اتنی جرت پیدا ہو سکے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو دین کے احیاء پر قربان کر سکے, قومی زندگی قومی مفادات کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر سکے, اسے محض اپنی ذاتی آنر کی فکر نہ ہو بلکہ اسے بحثیت مسلمان دین حق کے غلبے کی فکر ہو. آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جتنی دینی جماعتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں وہ بھی متحد نہیں ہو پاتی. اگر دینی جماعتوں میں بھی اور علماء میں بھی اتحاد ہو جائے تو آج بھی طاقت ان کے ساتھ ہے, اکثریت ان کے ساتھ ہے, ووٹ بھی اگر ہوں تو سارے ووٹ بھی اکثریت میں ان کے ساتھ ہیں, وسائل بھی ان کے پاس ہیں. لیکن مصیبت بھی یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل اپنی آواز میں دھڑکتا ہے, اپنی سمجھ میں دھڑکتا ہے, ہر شخص اپنی طرف دوڑتا ہے. تو میرے بھائی, اگر ہم سب اپنے اپنے دل کی فکر کریں, اپنے دل کی اصلاح کر لیں, اپنے دل میں خلوص پیدا کر لیں, اپنے دل کا تزکیہ کر لیں, اگر ہم ایک مسلمان کو, دو مسلمانوں کو, دس انسانوں کو تزکیے کے عمل پر لگا سکیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنا تزکیہ تو کریں. یہ ذکر اذکار جو ہیں یہ اسی کی بنیادی کڑی ہیں کہ دل کی وہ کیفیت جسے تزکیہ کہا جاتا ہے, اور دل کا وہ حال جسے نسبت نبوی سے وہ کیفیت نصیب ہو وہ نصیب ہو جائے. یہ محض رسمن یا محض نرے ثواب کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے حال کو جانچنا اور پرکھتے رہنا چاہیے. اور اس میں ترقی یہ ہے, ترقی کا معیار یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے دل میں خلوص آئے, نیکی کی محبت آئے اور بدی سے نفرت ہو, اور اپنی ذاتی بڑائی سوچنے کی بجائے اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا ہو اور دین کے غلبے کا احساس دل میں زندہ ہو, تو یہی ترقی ہو رہی ہے اور یہی نتائج ہمیں اس سے ذکر سے حاصل ہو رہے ہیں. اور ذکر الہی ایسی نعمت ہے کہ مسلسل کرتے رہنے سے اگر آدمی کرتا ہے اور اس میں خلوص نہیں ہے تو کرتے رہنے سے خلوص پیدا ہو جاتا. پھر رب جلیل نے اپنے ذکر کو اور اپنے نام کی تکرار ہی کو دلوں کا واحد علاج کرا دیا. قرآن حکیم نے جا بجا اس کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر فرماتے تھے, صحابہ کرام کو ذکر کی تلقین فرماتے تھے, صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو کر ذکر کیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ثابت ہیں. اور اللہ کریم نے کوئی وقت, کوئی پابندی, کوئی حالت نہیں بتائی, فرما ہر حال میں ذکر کرو, کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے سوتے جاگتے, بس تو ربا کا اظہار نصیب ہے, جب بھول جاؤ جب خیال آ جائے پھر ذکر کرنا شروع کر دو. چونکہ یہ ذکر الہی ہی دلوں میں وہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے, جسے تزکیہ اور طہارت کہتے ہیں. اور اس کا معیار یہ ہے کہ اسے ہم اس طرح سے, اگر ایک آدمی دن میں 10 خطائیں کرتا تھا تو وہ 10 سے 9 پر آگے پھر بھی ترقی کر رہا. سارے لوگ ایک دم سے ولی اللہ یا ایک دم سے فرشتے نہیں بن جاتے, ہر آدمی کا اپنا کیلیبر ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارا سفر برائی سے نیکی کی طرف شروع ہوگا اور ہماری سوچ ذات سے نکل کر دین کے غلبے کی طرف چلنے لگی اور ہمیں برائی ناپسند ہونے لگی, تو یہی مقصد اور یہی حاصل ہے. اور اللہ کرے کہ پھر سے یہ درد تمام مسلمانوں کو نصیب ہو اور اسلام کے غلبے کے لیے سارے متحد و متفق ہو کر کام کر سکیں. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.